وہ تھا 16 شوال مکرم 123 ہجری مطابق 20 دسمبر سن 2002 عیسوی، 21واں پارہ سورہ لقمان شریف آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير آپ نے اس کو الا پڑھ دیا پازیٹو کو نگیٹو بنا دیا نگیٹو کو پازیٹو کر دیا الا استثناء کے لیے آئے گا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم إن من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت
وما تبني
نفس بأي أرض إن الله عليم خبير آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا ہے. سورہ لقمان شریف کے دوسرے رکوع میں یعنی رکوع کی تلاوت کی گئی اس سے پہلے بار حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں بیان فرمائی گئیں جو بہت ہی عجیب الشان. انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو چند اہم نصیحتیں بیان فرمائی جو ان کی نصائح بہت مشہور ہیں ہزارہ تعداد ہے, لیکن تین چار باتیں جو یہاں قرآن نے بیان کیا ہے وہ کسی بند مومن کی زندگی بدل دے گی. سب سے پہلی بات تو جو یہ تھی کہ اے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. دوسری بات یہ تھی کہ اے بیٹے برائی یا اچھائی تم جو کچھ بھی کرو گے وہ ذرے کے برابر ہو, چاہے وہ چٹان کی تہوں میں ہو لیکن اللہ جل شانہ کے حضور سے پیش کر دیا. پھر اس کے بعد ایک اور نصیحت تھی کہ اے بیٹے نماز پڑھتے رہنا, امر معروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دیتے رہنا اور دین کی تعلیمات دعوت و ارشاد میں اگر تمہیں تکلیف پہنچے لوگوں کی ایذائیں اور تکالیف تم کو محسوس ہو تو تم کو تانا دے تو اس وقت تم صبر کرنا, اس لیے کہ صبر یہ عظمت والے لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے اندر عظیمت ہوتی ہے. اور ایک اور نصیحت تھی جس کو قرآن نے اخیر میں کہا ہے کہ اور اے بیٹے جب تم کسی سے بات کیا کرنا تو بات کے دوران اپنے مخاطب کو ہلکا نہ سمجھو, کہ اس کو ذلیل سمجھو, تم اپنے آپ کو مغرور سمجھو, چہرہ پھیر کے بات کرو, تیوری چڑھا کے چڑھا کے بات کرو, یہ سب بات نہیں کرنا بلکہ بہت ہی ہمبلنس سنجیدگی تواضع تحمل کے ساتھ بات. یہ چند بہت عظیم نصیحتیں امام نے اپنے صاحبزادوں کو دیا. قرآن نے اس کو یہاں ذکر کیا, ظاہر سی بات اگر قرآن کسی واقعے کی نقل کر رہا ہو تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعہ کوئی اہم ہو گئے سیکھ کیا گیا, اس کے پیچھے بہت سارے فوائد چھپے ہوئے ہوں گے جس کی بنیاد پر قرآن ان بامانہ باتوں کا ذکر کرتا ہے. اور ایک اور نصیحت کی تھی کہ جب چلنا تو میانہ روی, نہ بہت تیز چلنا نہ بہت سست چلنا, اور جب بات کیا کرنا تو چیخنا چلانا نہیں بلکہ اپنی آواز کو متوسط. یہ اب اس کے ذمن میں ایک احسان رب کریم انسانوں یعنی خصوصاً اہل مکہ کے حوالے سے رب کریم ان احسانات کا ذکر کر رہا ہے جو اس نے انسانوں کو کیے, خاص طور سے کہ آسمان زمین چاند سورج ان کی جو بینیفٹ ہے وہ کس کے لیے ہے, صرف انسان کے لیے. اس حوالے سے قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ان کے فوائد اللہ نے تمہارے لیے طرح فرمائے, تم کو پیدا کرنا تھا اسی لیے اللہ نے یہ سب پیدا کیا, تم کو پیدا کرنا نہ ہوتا جس کی ضرورت نہیں. تو اتنی فائدے کی چیزیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی, کم از کم اسی حوالے سے اس معبود کو پہچان لو. اب بھی اگر اس حوالے سے بھی تمہیں نہیں پہچانا تو پھر یہ تو بہت ہی نقصان. علم تا ان اللہ سخر لکم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا دیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور تمہیں بھرپور دی اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی ہوئی.
آسمان کا سورج گردش کرتا ہے، چاند چمکتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، بارش ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، یہ ہماری زندگی کے موقع پلے ہیں، یعنی ان پر ہماری زندگی ٹکی ہوئی ہے. تو رونا تو چاہیے تھا کہ یہ کہا جاتا کہ تم کو ان کا محتاج بنایا گیا ہے، تم کو ان کے لیے مسخر کیا گیا ہے. لیکن قرآن کا اسلوب دیکھیں، قرآن کہتا کہ نہیں، ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہماری وہ ضرورت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ہمارے ہی لیے بنائے گئے ہیں. یہ فرق، ہماری ضرورت ضرور مگر ہمارے ہی لیے بنائے گئے. سبحان جی جی جی، زمین و زماں تمہارے لیے، مکیل و مکان تمہارے لیے، کرے تو جہاں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، سب تمہارے لیے. احتساری فرماتے ہیں کہ ابرو مادو بہو خنشید و فلک در کارن سا تو نانے بکفاری بقصد نہ ہوئی. بادل، پانی، ہوا، چاند، سورج، سب کے سب کام پہ لگے ہوئے ہیں. یہ انسان اس لیے تم کو نصیحت دینے کے لیے کہ تاکہ تم محنت کے ذریعہ کچھ کماؤ، غفلت سے کوئی چیز نہ کھاؤ. تادنا نے بکفاری بغفلت نہ خوری، تاکہ تم اپنی روزی محنت کے ذریعہ حاصل کرو. قرآن نے اسی کو دوسری جگہ فرمایا کہ گزر چکی نصیب اس لیے کہ ہم نے رات بنائی اس لیے کہ تم آرام کر سکو، دن بنایا اس لیے کہ تم اپنا رزق تلاش کر سکو. اور اگر رب قریب رات ہی رات رکھ دیتا تو تم کما کیسے سکتے تھے، دن ہی دن کر دیتا آرام کیسے کر سکتے تھے. یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے، سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے. اور تو کس لیے بنایا گیا ہے؟ اپنے رب کو پہچان. واسبغ علیکم نعمہ، اور تمہیں بھرپور اپنی نعمتیں دی. اللہ اکبر، جس بات کہتے ہیں کسی چیز کو کامل کر دینے کو. بندہ اگر خوب اچھا وضو کرتا ہے، مستحبات تک کو نہیں چھوڑتا ہے، تو کہا جائے گا ذالک الرسل رجل اسبغ وضوءہ، اس شخص نے اپنے وضو کو بہت مکمل کیا ہے. قرآن سے پڑھا کہ اسبغ علیکم نعمہ، اللہ نے اپنی ساری نعمتیں تم پر مکمل کر دی. یا کتاب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کریم کی امت کے اوپر، اس لیے کہ اس آیت کی تعریف سورہ مائدہ کی وہ آیت کرے گی کہ الیوم احملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے دین بھی مکمل کیا، نعمتیں بھی مکمل کی. یعنی جو نعمتیں ہم تم کو دے رہے ہیں، یہ نعمتیں تمہارے پہلے والوں کو نہیں مل سکی. اور واقعتا حق یہی ہے کہ عصر حاضر کی ہر ترقی اسلام کی ترقی سے کوئی شبہ نہیں. جن جن تحقیقات، تفتیش اور تلاش و جستجو سے انسان آج کل نئی نئی ایجادات کو پیش کر رہا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو صرف ہمارے لیے ہیں. ہم سے پہلے کی امتوں کو کہاں میسر تھی، کہاں ہوائی جہاز پھوڑتے تھے، کہاں ٹیلی فون میں میسر تھا، کہاں برقی شعاؤں پر قبضہ کیا تھا انہوں نے، کہاں سورج کی شعاؤں سے گرمی حاصل کی تھی ان لوگوں نے کہ محفوظ کر لیں جب چاہے روشنی کریں. یہ سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے. تو جب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اچھا دیکھو اس میں دو قید لگائی گئی، ظاہر تو وہ بات رہے، ظاہری نعمت بھی اور باطنی نعمت بھی دونوں. اس کی تعویل میں، اس کی تفسیر میں اتنے اقوال صدر الفاضل رحمۃ اللہ علیہ کا فرما دیا کہ آپ ذرا سنیں تو کتنے اقوال نقل کیے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ظاہری نعمتوں سے ایک تو یہ کہ تو یہ اعضا، یعنی تمہارے اعضا بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیے، اور ہوا سے خمسہ مراد، ہوا سے خمسہ ظاہر، فائیو سینس، کون کون سے؟ ہوا سے خمسہ ظاہر، فائیو سینس، سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا. عربی میں اس کو کہتے ہیں ہمارے خمسہ ذرا، لمسا، باسرا، ذائقہ، شامہ، سامعہ، یہ پانچ سے ذائقے کو. اور ہنو شکل و صورت سے مراد ہے کہ اللہ نے تمہیں سب سے خوبصورت بنا دیا انسان. اور اس کی تائید تو وہ حدیث کی کبھی اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر پیدا فرمایا تھا جلی بھی جیسا اس کی شان کے لائق سب اللہ جل شانہ نے اپنی شکل و صورت پر پیدا فرمایا. اس یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. ساری نعمت سے ارے نات تھے، سب کچھ تھے، لیکن خلافت الہیہ کا تاج کسی اور کو نہیں پہنایا گیا، کسی انسان کو پہنایا گیا. قرآن کہتا ہے کہ انا اعظم الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یشفقنها وعملها الانسان انه کان ظلوما. رب کریم نے اپنی امانت کو جب زمین پر آسمان پر رکھا تو سب نے انکار کر دیا، اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت کسی کے اندر نہیں تھی. ظاہر کرتے وہ ہمارا انسان نے اٹھا لیا اس کو. پھر وہ کہا تھا رومن جہولا بڑا پھولا دوسرا ہے، یہ سیدھا کھاتا ہے، اس نے اٹھا لیا اس کو. یہ بھی برا اتنے پھر فرماتے ہیں اور باقی نعمتوں سے علم مارک ملکات فاضلہ وغیرہ مراد ہے. یہ واقعی معرفت خدا بندی، بندہ جتنا قریب اللہ کے ہوگا اتنی اس کی معرفت بڑھے. ملکات فاضلہ فرشتوں کی خصلت ہے بندے کے اندر پیدا فرما دی. انسان کے اندر دو طرح کی خصلت ہے، ملکوتی اور بہیمی. ملکوتی خصلت جب بندے کی غالب آتی ہے تو وہ بندہ بہت ہی اخلاق مند، عبادت گزار، پرہیزگار، برائیوں سے دور رہتا ہے. اور بہیمی خصلت جب غالب آتی ہے تو وہ پھر چھچورا پنی، درندگی، کمینگی اور قانون شکنی، بے بودگی پتہ ہی نہیں کرنا شروع کرتا. تو ان دونوں کے بیچ میں انسان کو رکھا گیا ہے. یہ غالب آئی تو یہ ہو گیا، وہ غالب آئی تو ہو گیا. فرمایا کہتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نعمت ظاہرہ تو اسلام و قرآن ہے، اور نعمت باطن یہ کہ تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیے، تمہارا افشائے حال نہ کیا، سزا مدی نہ فرمائی. اللہ قرآن دے دیا، رسول کو فرما دیا، اور اپنی نعمت یہ ہے کہ گناہ کرتے رہو. بنی اسرائیل کا تو حال یہ تھا کہ ادھر رات میں گناہ کیا، ادھر سویرے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ رات اس کے یہ یہ جرم کیا. اللہ ہماری صورت یہ کہ گناہ پہ گناہ کر ڈالو، گناہ پہ گناہ کر ڈالو، مگر اس کے باوجود نہ پیشانی پہ کوئی اثرات، نہ آدھا جوارے کے اندر کوئی ایسی نشانی کی جس سے پتا چلے کہ گناہ کر کے آ رہا ہے. ہاں یہ اور سی بات ہے، حبیب اللہ کا واقعہ میں نے کئی بار سنا ہے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے آئینہ دیکھتے تھے. ولی کام الہ حبیب اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بات تو ملی کہ روزانہ آپ سوچ رہتا ہے نا، دیکھتے دن میں نہیں دیکھتے، دن میں بھی دیکھا کیجیے، کہنے کہ دن میں دیکھنے کی ضرورت نہیں. اس میں رات کو آئینہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ دن میں جو گناہ کیے ہیں کہیں اس کا اثر کیا ہے جو ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے. پھر فرمایا بعض مفسرین نے فرمایا کہ نعمت ظاہرہ اعضاء کی درستگی اور اس میں صورت ہے، اور نعمت باطنہ قلبی اعتقاد. اس قدر سختی کے ساتھ جلا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی ہے، یہ نعمت باقی ہے. فرمایا کہ ایک اور یہ بھی ہے کہ نعمت ظاہرہ سے مراد رزق ہے اور باطنہ سے مراد حسن اخلاق ہے. ایک اور یہ بھی ہے کہ نعمت ظاہرہ سے مراد شرعی احکام کا ہلکا ہونا ہے، کہ ہمارے اوپر اللہ نے شریعت کے احکام کو ہلکا کر دیا ہے. کتنی آسانیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. یعنی پہلے کا کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ آدمی گناہ کرتا تو اس گناہ کی توبہ کی قبولیت کے لیے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، تب اس کی توبہ قبول ہوتی تھی. نجاست کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا، دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا. آئے بات سمجھ میں، اس کی عبادت کے لیے اس کو اپنے عبادت خانے ہی میں جا کے عبادت کرنا پڑتا، راستے میں کہیں اگر وہ اپنی عبادت کا تو اس کی عبادت سیدھی ہوگی. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان حضور فرماتے ہیں کہ جعلت الارض کلها مساجدا, کہ اللہ نے ساری روئے زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دی. اور نعمت باقی کی شفاعت, اللہ کے رسول کی شفاعت کیسے ہوگی؟ ایک قول یہ کہ نعمت ظاہرہ اسلام کا غلبہ, دشمنوں کو فتحیاب ہونا ہے, اور نعمت نا ملائکہ کا امداد کے لیے آنا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ نعمت ظاہرہ سے رسول کریم کی اتباع, اور نعمت باطنا مرسے مراد ان کی محبت ہے. یہ اور سب سے زیادہ استثاء ہے کہ رسول کی اتباع ظاہر میں کی جائے, رسول سے محبت باطن میں کی جائے گی, ہے نا. اور بعض آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یوں کہ نہ علم نہ کوئی روشن کتاب. یہ دراصل آیت کریمہ اتری ہوئی ہے نضر بن حارث اور عبی بن خلف کے بارے میں, کہ یہ لوگ حضور کے پاس آتے تھے, بکواسیں کرتے, الٹا سیدھا سوال. اب پوچھتے تھے, اے محمد, جس خدا کے تعلق سے آپ بلاتے ہیں وہ خدا کس چیز کا ہے؟ سونے کا ہے, چاندی کا ہے, لکڑی کا ہے, پتھر کا ہے؟ سوتا کہاں ہے, کھاتا کیا ہے, رہتا کہاں ہے, کتنا بڑا ہے, کتنا چھوٹا ہے؟ ایسی بکواسیں. دلیل کچھ ان کے پاس نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ علم نہ عقل نہ شعور, پائے ہیں رسول کریم سے بکواس کر رہے ہیں. اور جب اسے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا, تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھے شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہو, پھر بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے. یہ بہت ہی قرارت ذہنی یعنی بے وقوفی کی بات, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ قانون الہی اتارا ہے, اللہ کی طرف سے وحی اتارا ہے, تو باپ دادا جو کرتے آ رہے تھے اسی کو مان لو, چلے جاؤ پیچھے لوٹتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد, ان کی ہاں اولاد, تم جاؤ گے لوٹ کر کے, تم تو خود ان کو کہہ دو کہ ان کے مقلد, ان کے فالوور ہو نا. حضرت یعقوب, حضرت اسحاق, حضرت یوسف, حضرت بنیامین, یہ لوگ کون تھے جنہوں نے شرک کیا؟ معلوم تو ان کو تو الگ کر دیتے تھے, قریب کے لوگوں کو دیتے تھے. میں نے بتایا نا کہ مکہ مکرمہ میں یا جزیرۃ العرب میں بدھی کا راج ہوا ہے. سیرت ابن ہشام میں نے اس کا تفصیل ذکر کیا ہے. یہ سیریا شام میں تجار ہوئی. تو ایک بار ایک چوراہے پر بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے, کیا بات ہے, دیکھا ایک بت ہے پتھرا, اس کے قریب کھڑے ہو کر لوگ اس سے ساری طرح کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس کا نام مجھے بھول گیا, اس کافر کا جو سب سے پہلے سے شیر کی بنیاد ڈالی تھی. تاکہ اس سے ہم اپنے آپ بارش برسانے کی طلب کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ, تب تو اچھا, نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں تو مجھ کو بھی دے دینا. ایک مبارا آیا تو لے کے گیا ہو, تو اس نے لے جا کے پہلے مکے کے چوراہے پر لگایا. ایک بس شروع ہو گئی بت پرستی. جب بت پرستی اور آگے بڑھی تو اس کو مار اللہ لا کر کے اس نے کعبے کے اندر نصب کر دیا. اسی کا نام لات. حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث پاک ہے, کہ بت پرستی کی کیفیت یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کے اندر اپنی آنتوں کو کھینچ رہا ہے. یہ اب بت پرستی کی جتنی بھی کیفیتیں ہوں گی, جہاں جہاں بت پرستی یا شرک پایا جائے گا اس کو اشارہ ہوتا ہے. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو سکھایا, تو قرآن کہتا ہے کہ عجب سی بات ہے, باپ دادا کو سکھایا اس پر تو چاہے بھلے باپ دادا کو جہنم میں کھینچا جائے تو انہیں پر بھی جاؤ, انہیں بھی پیروی کرو گے. اکلو سوچو. اللہ تو جو اپنا ہوں اللہ کی طرف جھکا دے اور نکلا ہو جائے تو بے شک اس نے مضبوط گرہ تھامی اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی انتہا. یہ تعلیم کا بڑا رخ اس ماحول میں, اور جس نے اپنی توجہ اللہ کی طرف کی, اسلام قبول کر لیا, تو درس وہی باہر راست پر ہے. محسوس کریں کہ جس وقت کفر کے اس جلغار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی قبولیت, توحید خالص اور ذات خداوندی کی آواز اٹھتی رہی ہوگی, تو کیا ماحول پیدا ہوگا. اور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ, انہیں ہماری ہی طرف پھر نہ, ہم انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے, بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے تعلق سے اس قدر خواہش مند ہوتے دل کر, چنانچہ تاریخی حقائق سے آپ خود اس کا اندازہ لگائیں کہ تاریخ اسلام میں کئی ایسے واقعے پیش ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ ہمارے صحابہ کے ساتھ جاتی ہوگی, پھر بھی دین کی دعوت کے پیش نظر اللہ کے رسول نے بھیج دیا. ایک جگہ کے لوگ آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں 70 آدمی دے دیجیے, ہم اپنے قبیلے میں لے جا کر کے اسے دین کی تبلیغ کرائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں شبہ لگ رہا ہے, یہ کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن تھے. لے کے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے ہوئے 70 حفاظ صحابہ رکھے اور 68 کو شہید کر دیا, اور 7 صحابہ کو شہید کر دیا, ہاتھ لگا کے بیٹھے گئے, 2 بس کر کے اس میں آ گئے. اسی قافلے میں حضرت عامر ابن فہیرہ ایک صحابی تھے, عامر ابن فہیرہ بڑے عظیم شان تھے. جب ان کی ناش کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ ناش ملی تو نہلائی بدن سے پانی ملا, اور وہ اللہ دوسرے صحابی سے بلائی, تو حضور کی بارگاہ میں اس کی اطلاع کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر ابن فہیرہ کو ضرور دیس, ایسے عظیم الشان صحابہ اس میں شامل ہوئے تھے. اس کے بعد حضور نے عروج نازلہ پڑھنی شروع کی تھی, نہیں سمجھا ہے عروج نازلہ پہلے کبھی نہیں سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک نماز فجر میں قروت نازلہ پڑی تھی, ان لوگوں کے ہلاکت کے تعلق سے حضور نے دعائے ہلاکت فرمائی تھی. احناف کے نزدیک قروت نازلہ منسوخ ہے, شوافے کے نزدیک جائز, اس لیے وہ لوگ کبھی کبھی پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں. ہمارا سوکھ ہمارا اس کا حکم ختم ہو گیا, ایک خاص مدت تک کے لیے حضور کو حکم دیا گیا, تو اس کے بعد اس کے احکام اٹھا دیے گئے, بس ہو جائے گی. تو ایسی صورتحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہی یہ تم لوگوں کے بارے میں شبہ ہے, لیکن دین کے تعلق سے حضور اس قدر خواہش مند تھے, کسی بھی طریقے سے دین پھیل جائے, دین پھیل جائے, دین پھیل جائے. یہ وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی حضور کے ہیں, بارگاہ کرم کے مؤذن ہیں, اب اصحاب اسمرہ جس کے تعلق سے شروع ہوئی اس کا بات بھی یہی ہے کہ قریش مکہ بیٹھے ہوئے حضور خواہش کی, ایک تو ایمان لے آئے, اگر تم اتنے ایمان لائے تو ان کے ماتحتین جو ہے وہ تو ایمان لائے لائے گئی تو فائدہ ہوگا نا, اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے سے آپ ہم نہیں ہونا چاہیے. لوٹائیں گے آئی بات فورا بے اہم بھی ماں آبل, تو ہم انہیں بتائیں گے جو کرتوت کر کے دنیا سے آ رہے ہیں, جس کی پرستش اپنے بھارت گری جو جو کچھ کیا ہے وہ سب محفوظ ہمارے یہاں, ایک ایک چن چن کیا تھا شک اللہ نشان ہو دیروں کی بات جانتا ہے, دیروں کے اندر سے بھی خطرہ دیر کی بات سبحان اللہ, اس قدر حضور کا احسان عظیم ہے, اگلی امتوں پر دلوں کے قبضوں اور خطرتوں پر خطرہ پر مواخذہ تھا, اگر دل میں کوئی برائی کا خیال پیدا ہوتا تو اس پر مواخذہ اس سے کیا جاتا, مگر اس امت میں اللہ کے رسول احسان عظیم کی اس امت میں کتنی
تخفیف کر دی گئی کہ خیالات کتنے گندے گندے آئیں لیکن جب تک بندہ عمل نہ کر لے اسے معاف کرے. اور احسان عظیم اللہ جل شانہ کا سبحان اللہ, اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کر نہ سکے تو اس ارادے پر اس کو ثواب دیا جائے گا, اور کرنے پر دعا ثواب. اور اگر برائی کا ارادہ کرے اور برائی کر نہ سکے تو اس ارادے پر اس کو کوئی معاوضہ نہیں. یہ احسان اللہ سے سبحان اللہ. ہم انہیں کچھ برتنے دیں گے پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف بھیجائیں گے. تو نمتعہم قلیلا, تھوڑے فائدہ حاصل کرنا ہے اپنی زندگی کا. متع تمتو کے معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا, اسی لیے حج تمتو کہا جاتا ہے. حج مفرد حاجی جو افراد کا حج کرتا ہے اسی میں وہ اور دوسرے حج کی نیت کر لے تو اس کو تمتع دیتے ہیں, کہ وہ گیا تھا جہاں سے حج کے ایک نیت کر کے اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے بینیفٹ حاصل کی اور بدل دیا اپنا ارادہ, شامل کر لیا دوسرے کو تمتع فائدہ. تو دنیا کی یہ فائدے اب دیکھیں کہ دنیاوی زندگی کی ایسی آیتیں آگے سنا کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ آج کیا رکھتا ہو رہا ہے, اللہ ہمارا تو کیوں رہے گا, تھوڑی دن کی
40-50 سال 20 سال 30 سال
فائدہ حاصل کر لیتے, اس کے بعد تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے.
اس کے بعد جو ہوگا معاملہ تو وہاں طے ہوگا.
یہاں سنیے کہ اس کی لاٹھی اس کی بہن چل رہا ہے.
اللہ
من خلق السماوات والارض, جتنا بیان کرنے کے بعد آپ بیوہ دیکھے قرآن,
یہ اللہ کو نہیں مانتے, اس کی ذات کے ساتھ ایک ہے,
خودوں کو اپنا سب کچھ جانتے
باوجود ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کیا کہیں گے,
اللہ نے پیدا
کیا. اسی لیے ایک کانسیپٹ ہے کہ دنیا کا سوائے کچھ لوگوں کے جن کو دہریہ کہا جاتا
ہے,
اس کے علاوہ دنیا کا ہر فرقے والا اللہ کو مانتا ہے, گڑبڑی کرتا ہے کہ اس کی ذات یا صفات ساتھ کسی کو شریک کر دیتا ہے. ہندو خود بھی کہلتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن بس وہ آگے چل رہی بات دیتا ہے. ہندو مشہور ہے کہ وہ آخر میں کیا بولتا ہے, اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں, کچھ نہیں اس وقت مرنے کے بعد. وَلَئِن سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور تم اگر اسے پوچھو کہ کس نے بنایا آسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے اللہ, اور الحمد للہ تو کہہ دو کہ ساری خوبیاں بس اللہ ہی کی, زمین اس نے پیدا کی وہی خوبی کرائے, آسمان اس نے بنایا وہی خوبی کرائے, ہر چیز کی پیدائش اس کے ذریعہ وہی حمد کرائے. اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان میں اکثر جانتے ہی نہیں. یہ سب کہنے کے باوجود بھی جب حمد کی بات آتی تو اللہ کی حمد کرنے کے بارے میں اعراض کرتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں سب جانے کے باوجود. ہاں اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے, بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سے. رہا تم چاہے اس کی تعریف کرو چاہے نہ کرو, اس کی تعریف خود اس کی ذات کے اعتبار سے, اس کی تعریف خود اس کی ذات کے اعتبار سے. رب کریم بندے کی تعریف کا محتاج نہیں ہے, بندہ اپنے رب کی تعریف کا محتاج ہے. وہ محتاج ہے کہ رب کریم کی تعریف کرے. بات سمجھا کہ اللہ بالکل محتاج ہے, ہم محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کے تیری تعریف میں, اور وہ زبان بڑی جائے جو اللہ کی تعریف کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ, ما عبدناک حق کا عبادت, تیرے معبود تیری عبادت کا جو حق تھا میں ادا نہ کر سکا. ان کی مثال ہی تو حضور کی مثال ہی, وما سنیت وما سنیت کا وما سنیت حق کا سنائی کا کما سنیت رسکا کما کا, اور یہ اللہ میں تیری ذات کی تعریف اس طرح نہیں کر سکا جیسے تو نے اپنی ذات کی تعریف کر دی. اسی لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر حمد ہر تعریف اللہ ہے.
بس نہ کہ
قید نہ کر. کتنا اچھا شعر اردو کا ہے کہ
اردو کا شعر کتنا اچھا رہا ہے. حالانکہ ایک ہندو کا شعر اردو کا بنا.
اگر خاموش رہوں میں تو بھی سب کچھ ہے.
اگر خاموش رہوں میں
تو تمہیں سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو سر آپ سے ہو گیا رہے. کتنا زبردست شعر کہا ہے. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو سر آپ سے ہو گیا. اور اگر اس کو کسی اور لفظوں میں ڈھالو گے تو اس لامحدود ذات کی محدود الفاظ میں کیا تعریف ہوگا. بس الحمدللہ ساری تعریف پتا ہے. ساری تعریف پتا ہے.
ہمارے یہاں انڈیا کے شاعر ہے
تیری حمد و ثنا الحمد للہ کہ تو میرے
محمد کا خدا ہے.
تو اللہ بے نیاز ہے. ہم محتاج ہیں کہ ہمیں توفیق عطا ہو کہ ہم اس کی حمد کریں. اور بندے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق حمد عطا فرما دے تو اس پہ شکر گزار ادا کرنا چاہیے اس کا. یعنی کہ اللہ یہ اب بے پناہ احسان ہے کہ تو نے میری زبان سے اپنی حمد کری.
اللہ
فرمائے گا ارے
کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا
ہے ایک صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی دعا میں سے بہتر یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو گے تو اللہ جل شانہ تمہاری خواہشات سے زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا. جو تم مانگنا چاہتے ہو نا اس سے بھی زیادہ تم کو دے گا. یہ اس کی صفت ہے. اس کا کلام تو اللہ اکبر. اب صاحب ملاحظہ فرمائیے حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے دوسری ہے. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفَرَ مَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو جائے اس کے بعد سات سمندر اور اللہ کی بات ہے. اپنے بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے. یہ روئے زمین کے سارے درختوں کو قلم بنا جن و انس فرشتے سب مل کر اس کی تعریف لکھے. سارے سمندر کو روشنی بنا لو اس کے بعد سات سمندر اور لو. لیکن ابھی جب غور کرو گے نا تو محسوس ہوگا کہ اب اس کی تعریف کی ابتدا بھی قائم کرے. اس پر ایک بڑی زبردست بات کہی مفسرین نے کہ کہا کہ من بعده سبعۃ ابحر کہ اگر اس کے بعد سات سمندر اور لاؤ تو مطلب یہ سمندر جو ہیں ان کو روشنائی بنا دیا جائے پھر سات سمندر اور لا کر روشنائی بنایا جائے تو کیا اللہ کی حکمت اللہ کی تعریف ختم ہو جائے گی. یہ استعارہ ہے. یہ صرف ایک قیاس پیش کیا گیا ہے کہ ایک طرح تم سات سمندر کا کئی کروڑ گنا سات سمندر لاتے ہو. لکھ کرو ازل سے لے کر قیامت تک جب غور کرو گے نا تو اس کی ذات کی ابتدا کی ابتدا بھی قائم کرنی ہو پائے گی. اللہ سبحان اللہ. کوئی اللہ اس کا اور سنا پتا ہو گیا گویا کہ یہ 99 اسماء مبارکہ جو ہے ہر انعام کے پیچھے بھی کروڑہ کروڑ فضیلت ہے.
نام میں ہے نا
یہ تو صرف ہمارے اعتبار سے ہمارے کیونکہ ہم محدود ہیں اس بنیاد پر ایک محدود دائرہ ہم کو دے دیا گیا سرکل کے تو اس طرح سوچ سکتے ہو. ورنہ ایک ایک ورڈ کے پیچھے اللہ ستار دے لیجیے کہ کمی تعریفیں اس کے پیچھے اور ہیں اللہ ہی بہت. یہ ہے رب کریم کی ذات والا صفات. اللہ اکبر.
تو ان سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے. اعتراض تھا اس کا. وہ یہ کہتے تھے کہ اتنے لوگ جو مر چکے ہیں پھر ان کو کیسے پیدا کرے گا. قرآن کہتا ہے کہ تم کو اللہ نے پہلی بار پیدا کیا تھا, مار دیا تم کو, دوبارہ تو اٹھائے گا. جیسے ایک جان کا پیدا کرنا ویسے ہر جان کا پیدا کرنا, اس کے لیے کچھ مشکل برابر ہے مشکل. یہ مشکلات تم اپنے ذہن و دماغ سے سوچ رہے ہو, تمہارا دماغ محدود ہے, دنیا پر محدود سوچے گا. اس کے لیے کیا ہے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ, تم میرے پاس اسی طرح اکیلے آؤ جیسے میں تم کو اکیلے پیدا کیا. تو اس کو اس کے دوبارہ اٹھائے جانے میں اس کو کیا پکا, کچھ بھی نہیں. اے سننے والے, کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے جن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں, اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے, ہر ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے, اور ایک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یہ دراصل ایک تمثیل پیش کیا ہے قرآن نے کہ موت کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا. ایک مثال ہے, رات آئی, رات تاریخ ہے, موت کے برادی ہے, دن روشنی ہے, زندگی کے برادی ہے. یہ ہماری زندگی کے صبح و شام, رات اور دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو رب کریم نے تو ایک سسٹم بنا دیا ہے, رات کے بعد دن, دن کے بعد رات, کا رات کے بعد دن, دن کے بعد. تو جو سورج کی گردش کو دے کر کے رات اور دن کے محور کو بدل رہا ہے, کیا وہ دنیا پھر دوبارہ نہ لے سکتا ہے, اللہ اللہ. فرمایا گیا حضور سے پوچھا گیا, رسول اللہ یہ سورج غروب آفتاب کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ رسول اللہ سورج ڈوبتا ہے چلا کہاں جاتا ہے؟ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ پھر عرش کے سائے میں جا کے رب کریم کو سمجھا جاتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ افق کے پہ جا کے چھپ گیا ہے, گیا. اب اس سے پتا چلا ملازہ سمجھنے کی, اس وقت امریکہ میں 8:35 منٹ ہوا ہے نا, انڈیا میں 8:06 منٹ ہوا ہے, پاکستان میں 7:36 منٹ ہوا ہے نا, آسٹریلیا میں تو ہمارے اعتبار سے اس وقت زیر عرش سجدہ کر رہا ہے ہمارے پاس, لیکن ابھی جہاں دھوپ ہے وہاں ان کے اعتبار سے, کہ جب ان کی رات آئے گی تو ان کے اعتبار سے عرش کے سائے سجدہ کر رہا ہوگا, پھر اس کے بعد جہاں دھوپ ہوگی اس کے بعد جو آئے گا. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ یعنی قرائے عالم کے گرد جو سورج گردش کر رہا ہے, ہما وقت اللہ کے زیر عرش سجدے ہم سجدے میں لگا ہوا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ چمک رہا ہے, حقیقت میں اللہ کی طرف ہم نہیں, ہر شے اللہ کبھی کر رہی ہوگی ہم محسوس ہے. اللہ تو ہمارے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم یہ اس لیے کہ اللہ ہے, اس کے سوا دن تو پوچھ رہے ہوں سب آتے ہیں, اور اس کے لیے اللہ ہی بلند بڑا بنا ہے.
ان کا اپنا ایک نظریہ تھا,
سویر سنجارا, ربی بولتے سویر سنجارا, سات سنجارے, اب اس کے بعد تحقیق آگے بڑھی, اس کا کچھ اور تحقیق ہوئی, پھر اور بڑی کچھ اور تحقیق ہوئی, پھر اور بڑی کچھ اب آج بڑھ اور تحقیق ہو رہی ہے, مجھے صاحب کوئی اور سیارے کی تلاش ہو چکی ہے. یہ تو ابھی کھوج میں لگے ہوئے ہیں, ابھی کائنات مکمل کہاں, ابھی کائنات کی تکمیل ہے کیا. کبھی بھی لندن میں ایک سائنسی پروگرام آتا ہے, اچھا پروگرام, تو اس نے ایک جملہ کہا جناب بچا ہو گیا میرے, کہ زمین کی پیدائش قرآن میں انگلش میں فضا میں جو اس کا مقناطیسی دائرہ سرکل ہے اس پر چلتی ہوئی بہت تیز دو چٹانوں کے ٹکراؤ سے قرآن عالم وجود میں آیا ہے, اسے لیے وہ کی تھیوری قرآن تو کہتا ہے. وقال لنا والارض اطیا طولکا قال لا اطیا طولکا, آسمان و زمین سب کریم نے فرمایا کہ آ جاؤ تو دونوں
نہیں.
اللہ کے عوامل کے لیے مخاطب کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے, ہم مخلوق ہیں, ہم حادث ہیں, ہمارے لیے مخاطب ہونا ضروری ہے کہ ہمارے قول سے پہلے مخاطب موجود ہو, اللہ کے ضروری ہے. اسی لیے کہتا ہے کن فیکون, اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون, جب کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے, اس کا خطاب پہلے مخاطب پاتے ہیں اور حادث میں مخاطب پہلے خطاب بات میں ہوتا ہے, یہ فرق ہے خدوط اور بدل ہے اور حادث مخاطب. تو اس نے کہا کہ یہ دیا پرواہ کہا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آگے تم دو ابھی نہ پائے دونوں فرما بردار ہی کرتے ہیں.
کیا مارپیس ہو کیا کیا اس نام ہے مرکوئی وغیرہ سب بگا تھا جو کچھ ہے.
اب سب بڑی بات تو سات سے نو, نو سے چودہ, چودہ سے آواز تو کرنے ہیں
دورے کرنے
نو پھر نہیں کوئی تحصیل آگے بڑھے گی, بتاؤ یہ تو کائنات ابھی دم بدم تلاش ہوئی جو
اس
میں
شامل کیا
سمجھ سیارہ کا یہ انسان کتنی کتنا دماغ ہے, انسان کتنا اپنی حیثیت ہے قدرت کے مقابلے سوچے تلاش کرتا ہے. آج کے اخبار ہو سکتا ہے کوئی اور دس پندرہ سیارے تلاش کر لیے جائیں اور قیامت جلد آئے کام دروازہ ہو کر کہے گا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. کائنات کا لطف, کائنات کی تخلیق کا لطف قیامت دیکھا جائے اس وقت پتا چلے گا کائنات کیا ہے نا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد قرآن ایک مثال لا رہا ہے اور وہ مثال ذریعہ پھر اللہ کی ذات پر استدلال کر رہا ہے. الم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم کیف من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی اللہ کے فضل سے تاکہ تمہیں وہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کو. کشتی کا پانی پہ چلنا یہ اس کے ذات کی کتنی بڑی دلیل ہے یار. پانی ایک سجال مارتا جو چھوٹی سی کنکری کو اپنے دامن اپنے اوپر سطح پر برداشت نہ کر سکتا ہو, چھوٹا سا کنکر ڈالو, چھوٹا سا چھوٹا سا کنکر پانی کی سطح پر تیرے گا وہ کہاں چلا جائے گا. لیکن کیا کمال ہے صاحب, اتنی بڑی کشتی اور پانی پر چلتی رہتی ہے اور پھر واللہ اگر چاہے نا تو کشتی پانی میں رہے لیکن پانی کی حرکت کو ایسا بات دیکھ کشتی وہاں سے کھسک کر سکے, پانی کو پھاڑتا ہے وہی پھاڑتا ہے کشتی نہیں ہوتا ہے. پرانی تاریخ آپ پڑھیں واقعات میں آتا ہے کہ کشتی کہیں گئی اور پانی بچ گیا ہے, ہزار کوشش کے باوجود کشتی نہیں کھسک رہی وہاں سے. حضرت یونس کے واقعے میں کیا ہے, انہیں سرسلا کے واقعے جب بیچ میں کشتی پہنچی تو اس کے بعد کشتی کھسکی نہیں رہی, حالانکہ وہی کشتی پانی پھاڑ کے چلتی ہے لیکن نہیں چل رہی ہے. تو اس نے کیا کام اللہ نے, کون وہ بندہ ہے جو اپنے آقا سے
بھاگ کر کے آ رہا ہے بلا جا رہا
ہے میرے نام قرآن
کہتے
ہیں پانی سیار ضرور ہے, کشتی پانی ضرور پھاڑتی ہے, مگر کب تک؟ جب تک اللہ چاہتا ہے,
جب نہیں چاہے گا تو نہیں پھاڑ سکے گا.
چھری کاٹتی ضرور ہے
مگر کب تک؟ جب تک اللہ چاہے.
آگ جلاتی ضرور ہے مگر کب تک؟ جب نہیں چاہے گا تو.
تاثیرات میں, اشیاء کی تاثیرات میں مؤثر حقیقی اللہ ہے, یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا.
یہ ہر شے کی تاثیر مؤثر کون ہے؟
اللہ جل شانہ.
اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ آگ بتا کے خود تاثیر پیدا کرتے تو کافر ہے, مشرک ہے. تو کہہ رہے کہ یہ کشتی چلی اللہ کے فضل سے, نقل و حمل کا کام لیا, سمندری موجوں سے گزر کر کے نکل گئی, میل ہا میل کا سفر کیا.
وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اور جب ان پر آ پڑتی ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح تو اللہ کو پکارتے ہیں, نرے اسی طرح نگاہ رکھتے ہوئے. پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو انہیں کوئی اعتدال پر رہتا ہے, اور ہماری آیتوں کا انکار نہ کرے گا مگر بڑا بے وفا ناشکرا. اکرما بن ابو جہل, ابو جہل کے بیٹے, یہ اپنے باپ ہی کی طرح سے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی میں سوتے تھے جگتے تھے. فتح مکہ کے وقت جب مکہ فتح ہو گیا تو اکرما بن ابو جہل مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور کہا کہ اب تو زندگی برباد ہے, اس لیے کہ اب مکے پر محمد کا قبضہ ہو گیا ہے, اب تو ہماری جان بخشیاں ہوں گی نہیں. آگے گئے زندہ پھر آگا تھا کشتی پر سوار ہو کر کے کہیں نکل جائیں گے دوسرے چھوڑ دیں گے. کشتی چلی, جب آگے بڑھے سمندر کے بیچ میں بڑی بڑی موجیں اٹھتی, الگ ٹھوس موجیں, کشتی کو بچھا گئی, اب ڈوبی تب ڈوبی, اب مرے تو اس وقت کہا تھا یہ محمد کے خدا, ہم نے محمد کی تعلیمات پر میری ذات پر اپنا ایمان عقیدہ بنایا, ہمیں نجات دے اس موج سے, اگر ہم ساحل پر پہنچ گئے تو ہم تیرے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بن گئے. اللہ کے رسول نے ترشوایا معلوم کہ اکرما بن ابو جہل مکہ چھوڑ کے جا چکے, حضور خاموش ہو گئے. اس کے بعد اب ارادہ کیا انہوں نے لوٹ کر کے آنے کے لیے, تو اب پرانی دشمنی بار بار راستے میں رکاوٹ ڈالتی کہ جائیں تو قبضہ کر لیے جائیں, پتا نہیں کیا سلوک کریں گے ہمارے ساتھ. اتفاق سے راستے میں کچھ لوگ جاتے ہیں, کہاں سے آئے؟ مکہ سے. کیا آ رہا ہے مکہ کا اس وقت؟ محمد تو بہت ہی متوازن آدمی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اخلاق کا میرا کیا میں تم کو بتلاؤں؟ جواب دیں, جتنے بڑے بڑے دشمن تھے سب کو معاف کر, کسی سے کوئی چھیڑ خانی نہیں کی. ہاں جن لوگوں نے ہتھیار لگا کر کے ٹکرانے کی کوشش کی ان کے دمخم تو نکالے گئے, اس میں کوئی شبہ نہیں, مگر بقیہ کسی سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا. اب دل میں حارس پر آئے, وہاں سے اپنے ایک دوست دو دوست کے ساتھ ملے, ان سے حالات دو چار سے اور سے پوچھا, ان سے حالات پوچھے, پھر اپنے دو ساتھیوں کو لے کر کے چلے. ایک صاحب آئے, کہا یا رسول اللہ اکرما بن ابو جہل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. آئے ڈر رہے تھے کہ اب بھی جو سنا ہو سکتا ہے جھوٹ ہو. اللہ کے رسول نے انتہائی اخلاق مندی کے ساتھ, اس نے محبت کے ساتھ ان کو اپنے قریب کیا, اور اس کے بعد پرانی دشمنی کو حضور ایک دم بھول گئے, بلا دیا. اکرما بن ابو جہل کلمہ پڑھ کے جو اسلام لائے ہیں تو اللہ ہوگا. سبحان اللہ, جب تک زندہ رہے ہر قدرے میں ان کی شرکت پر ہوئی, ہر قدرے یہ قرآن نے اسی کو جانا کہ جب
उसमें हुआ था क्या, कश्ती में बहुत सारे लोग थे,
जब नौजों का टकराव कश्ती से होना शुरू हुआ तो उसमें सब ने कहा कि अगर अल्लाह ने हमको निजात दे दी तो मान लें। उसमें कुछ तो थे इकरा बिन अबू जहल ने कहा दौड़ रहे होंगे, उतरने के बाद उन लोगों ने ईमान कबूल किया, लेकिन काफी उसमें वो थे जो खुशकी में पहुंचने के बाद थोड़ा हंसी कह रहा है कि कपूर और हमारी आयतों का न करेगा मगर हर बड़ा बेवफा ना शुक्रा। अभी जब फंसे थे अल्लाह को याद कर रहे थे और जब लौट करके आए तो भूल गए पता मुझे कुछ। एक आयत के बाद फिर अखीर आयत जो बड़ी अहमियत के हामिल आ रही है, ऐ लोगो अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ करो, इसमें कोई बात अपने बच्चा के काम ना आएगा और न कोई कामी बच्चा अपने बाप को कुछ नफा दे, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है तो हर किस तुम्हें धोखा ना दे दुनिया की जिंदगी के इल्म पर धोखा ना दे, वो बड़ा पुरफरेब। यहां मुलाहजा फरमाए, आयत के ताल्लुक से कोई गुफ्तगू तो नहीं की गई लेकिन कयास ही कह रहा है कि कबीले मक्के मुकर्रमा के पास कबाइल जो अपनी औलादों पर बड़ा गुरूर करते थे, जैसे वलीद बिन मुगीरा वगैरह, कि कसरत औलाद पर फैमिली बड़ी होने पर उनको बड़ा गुरूर था कि हमारी फैमिली बड़ी ऊंच है, हम कबीले बहुत ही नाक वाले हैं। कयास कहता है कि इस किस्म की कोई गुफ्तगू थी उसी की तरदीद कुरान है। कुरान कहता है कि ऐ लोगो अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ करो जिसमें कोई बाप अपने बच्चा के काम ना आएगा। ऐसा नहीं कि बाप बच्चे को बचा लेगा या कोई कामी बच्चा, नामुकम्मल बच्चा,
जो बच्चे अभी वक्त से पहले गिर जाते हैं, आते हमल हो जाता है, वो बच्चा अपने काम ले जाएगा।
कई माना कि खुद वो कुछ कर सके ऐसा नहीं जब तक अल्लाह की रजा हो मर्जी।
वो तो गुमराह करते हैं, तो बहुत सारे
बहुत सारे करते नहीं रहे, फिर अरे भी था कि बंदा जो है वो मोहताज महज है, फरिया है उसको जबरिया बोलते हैं उसको, ये बंदा मजबूर महज है, सब कुछ अल्लाह करता है,
उम्र आप लोग
करता नहीं वो सिर्फ तासीर और चीज होती, करना और चीज होती। तो और वो की बोला मौलूद हुआ जात न हुआ नहीं और ना कोई कामी बच्चा अपने बाप कुछ था जब तक अल्लाह के रसा था, और कामी बच्चे के ताल्लुक से अभी सारी है कि ना मुकम्मल बच्चे जिनका इस बात हमल होता है वो बच्चे अल्लाह से झगड़ा करें, सही सही भी इससे
जब उसके माँ बाप को जहन्नम में ले जाया जाएगा तो बच्चा रब्बे करीम के हुजूर
मसल जाएगा और कहेगा कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में लेके जाएगा। फिर रब में खुदाबंदी होगा कि जाओ अपने माँ बाप को तलाश करो, वो तलाश करेगा अपने माँ बाप उंगली पड़ेगा और फिर उसके बाद जन्नत में लेकर जाएगा। यहां मुराद भी है कि बेदाय रजाए इलाही के कोई किसी के साथ कोई फायदा नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं कि साहब हमारे बाप बहुत बड़े आलिम साहब थे, बुजुर्ग साहब थे, बच्चा कुछ भी करे
हजरत हमारे साफ फरमा दिया गया, उन्होंने कहा था ये मेरे अल्लाह मेरा बेटा
तो क्या रहा कुरान ने قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسأل, वो तेरा बेटा नहीं है, वो तेरे अहल से नहीं है, इसलिए कि अगर अहल से होता तो पैगंबर ज्यादा बनता हुआ, तेरे उलूम तेरे अफकार तेरे ख्याल तेरी तहरीकात का हामिल होता हो, इन हमेशा मिन्हा तेरे अहल से नहीं है। और ये नूह अलैहिस्सलाम اب اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرتا. یہ نہایت جو کمر تو میں تصیح کر رہا ہوں. اور یہ ہوا کہ نافرمانی کی بنیاد پر, یعنی عورت اگر نافرمان ہو جائے, نافرمان سے مراد یہاں جو مراد ہے وہ کفر ہے, اگر اولاد کافر ہو جائے, مشرک ہو جائے, اسی بنیاد پر صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر اولاد کافر مشرک ہو جائے تو ماں باپ کے ورثے سوچتا ہے. بس مسلم لیجیے, ماں باپ کے ورثے سوچتا نہیں ملے گا. علاوہ اگر ماں باپ دار الاسلام اور اولاد دار الحرم و دار الکفر میں رہتی ہے, جب بھی مجھ سے قدر کی جائے گی.
بات بن جائے گی, محروم کر دی
جائے گی. یہ اختلاف ہے دنیا کا, ختم ہے یہ چکل ہے,
چاہے جو کچھ
اس کے بعد
یہ اختلاف ہے وطنیت کی بنیاد پر اس کا ختم چل سکتا ہے. جیسے کوئی بھی دار الکفر بھی ہے اب تو پھر یعنی وہ عربی ممالک تو نہیں رہ گئے نا, اب تو ایک عام شکل پیدا ہوگی پرانے نہ. مثلا مکہ مکرمہ میں کوئی مسلمان ہوتا, اس کا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ کسی اور ملک میں چلا جاتا جہاں پہ پھر کی حکومت آ جاتی تو کون ذمہ دار کر لیتا, اور یہ انتقام کا استعمال گئے یہاں پہ اس کی پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوتی تو ان کو نہیں ملتا. کیسے دینا چاہیں گے جب اسلام میں فارم نہیں ہے؟ کیوں دیں گے اسلام میں فارم؟ وہ خاطر مسلم کی خاطر دیں گے. جب کاروں سے مسلم ساتھ ہو جائے گی تو اس کا یہی ہے. اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکھا نہ دے دنیا کی زندگی. دوبارہ کی تقریر یاد کر لیجیے, دوبارہ تقریر کیا تھا شروع میں, تمہیں دھوکھا نہ دے دنیا کی زندگی اور ہرگز تمہیں اللہ کے علم پر بلا غور تو ملائے غرور, اور ہرگز تمہیں اللہ کے علم و پاس اس کی عنایت پر دھوکھا نہ دے دنیا کی زندگی. یہ بڑی گڈ فریم ہے کہ چلو صاف کرتے ہوں, ارے کچھ کرنے اللہ بڑا حلیم ہے, اللہ معاف کروا دے, یہ دھوکہ نہ دے. یہ اب اس کے بعد وہ بحث آئی جو امت کے درمیان ایک بڑا مسئلہ تھا, ان اللہ عند علم الساعہ. اسی لیے ہم نے تلاوت میں ہر ایک کو الگ الگ تلاوت کیا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وما تدري نفس بيجار تموت ان الله خبير. اور بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم, اور اتارتا ہے بارش یعنی میں, اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی, اور کوئی جان نہیں جانتی کس زمین میں مرے گی. بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے. ترجمہ دیکھ رہے ہیں, علیم الخبیر اللہ جاننے والا اور بتانے. بالکل یعنی اعلیٰ حضرت ترجمے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جتنے سوالات ہوتے ہیں ایک جملے میں سب کا جواب ہو گیا, جتنی چیزیں یہاں بیان فرما رہی ہیں سب کا جواب ہو گیا, بتانے والا ہے, ختم ہو گیا, خبیر خبر دینے والا. یہ ہے قرآنی فیکٹ, اعلیٰ کتنا ڈوبے ہوئے سے قرآن. اب اختلاف یہ ہے کہ مطلب ان اللہ عالم الخبیر سے تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ جاننے والا بھی بتانے والا ہے, اس کو چاہے بتا دے. یہاں دراصل یہ بحث کی گئی ہے وہ بھی جو ہوگا وہ بھی سب کچھ اللہ جل شان نے ہمیں بتا دیا ہے. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے اور اس پر بہت ساری دلیل ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے بار بار بتایا ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے. اگر بظاہر کہیں ٹکراؤ آئے گا تو اس کا سلوشن نکالا جائے گا جس کو تعبیر بولتے ہیں. اس آیت سے جو بات پتا چلتی ہے مسورے کے صاحب قیامت کا علم, بارش کا علم, اور جو ہے وہ ماں کے پیٹ پہ کیا ہے اس کا علم, کل بندہ کیا کرے گا اس کا علم, کہاں بھرے گا اس کا علم, کسی کو نہیں. جبکہ دوسری آیات میں کئی جگہ قرآن پاک فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول, سورہ جن کی آیت کریمہ, کہ اللہ جل شانہ اپنے غیب پر اپنے چنے ہوئے رسولوں کو مسلط فرماتا ہے. تو اگر وہاں یہ بات ہے کہ غیب پر مسلط فرماتا ہے اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے, تو پھر ٹکرا کیا سمجھ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ
خبیر نظر گیا کہ ان اللہ علیم الخبیر, اللہ جانتا ہے اس حوالے سے, اور خبیر بتاتا ہے اس حوالے سے, اس حوالے سے علیم ہے اور اس حوالے سے خبیر جوابی ہو. سبحان اللہ. تاہم تشریح کے لیے چند آیت اور لے لیجیے, چند بادشاہ لے لیجیے, قیامت ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر, ابن کثیر نے بڑی اچھی بات پیش کرتی ہے, بہت دلچسپ بات ہوتی ہے, اور اس میں وہ حدیث جبریل پیش کیا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آیا جس کے بال بڑے کالے کالے, کپڑے بڑے صاف شفاف سفید جیسے بالکل چھلک رہے ہوں, چہرے پر بڑا ہی حسن و جمال اور تکا کر کوئی صحیح نہیں آیا, اس کے بعد اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے ملا دیا اور سوال کا سوال کرنا شروع کر دیا, رسول اللہ ایمان کیا ہے, رسول اللہ اسلام کیا ہے, استحسان کیا ہے, احسان کیا ہے, پوچھتے رہے حضور بتاتے رہے. اسی نے پوچھا کہ یہ بتائے کہ قیامت کب آئے گی, حدیث کے جو الفاظ وہ یہ ہیں, مل مسئول انہا اعلم بالصائب, اس کا لوگ لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے, ترجمہ ہوتی ہے جس سے پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے. ہمارے اساتذہ نے ہم کو اس کا ترجمہ بتایا ہے کہ جس سے پوچھا گیا ہے سائل اس سے زیادہ جانتا ہے, جس سے پوچھا گیا سائل اس سے زیادہ جانتا ہے. پر سمجھایا پہلے والے ترجمے میں جس سے پوچھا گیا اس کے علم کا انکار ہے, اور دوسرے والے ترجمے میں جس سے پوچھا گیا اس کے علم کا انکار نہیں ہے بلکہ جو پوچھ رہا ہے اس کے علم کی زیادتی صرف جزی حیثیت سے بیان کروائی گئی ہے, اسی موضوع کے تعلق سے بس یہ ہمارا سادہ ہوتا ہے اور تجربہ یہ ہوگا. جی میرا اس کے بعد پھر اس کے بعد حضور نے بتانا شروع کیا یہ قیامت کی علامتیں جان فرمائی شروع کر دی تھی, بڑے بڑے مکان لوگ بنائیں گے, وادی اپنے آقا کو جنے گی, جو جن کے پیروں کو جوتے میسر نہیں ہوتے تھے بڑے بڑے پہلوں میں اترائیں گے, قوم کا جو فاسق و گنہگار مجرم ہوگا لیڈر بنا دیا جائے گا, لوگ مسجدوں میں چیخیں گے چلائیں گے, مسجد کا وقار ختم ہو جائے گا. اس سلسلے میں آپ دیکھیں احادیث کے باب و ماجا کی اشراط الساعہ علامات قیامت کے حوالے سے حضور نے بہت ساری باتیں بیان کر دی, حتیٰ کہ اتنی عام سی بات ہے کہ ہر مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچہ ہی جانتا ہے, اور ہم لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے تھے اردو کی جو کتاب پڑھائی گئی تھی درجہ یکم یا دوم میں اس میں بتلایا گیا تھا کہ قیامت 10 محرم کو جمعے کا دن ہوگا, صبح صادق کے وقت حضرت صادق علیہ السلام سور ہو کے قیامت آئے گی, اس وقت سے یاد ہے یکم یا دوم پڑھتے تو اردو کی کتاب اس وقت اتنا قریب قیاس کر دیا گیا, اس کا کیا مطلب ہوگا کہ قیامت کا یہ مطلب نمبر دو ہو گیا. بارش کب آئے گی حدیث کتنی سنائی ہے, اور سب سے مشہور حدیث جو ہم اکثر پیش کرتے ہیں وہی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے باہر سخت تہسالی پڑی ہوئی لوگوں نے کی شکایت کی, کلی ہاتھ سے صحابہ یا رسول اللہ اس قدر تہسالی پڑ گئی کہ جو کھیتیاں سوکھ رہی ہے تو سوکھ جانور مر رہے ہیں, اللہ کے رسول فوراً فوراً تشریف لے گئے منبر پاک کا, خطبہ دیا, دعا فرمائی, اسی وقت بارش جو شروع ہوئی تو موسلا چلتی رہی ایک ہفتہ, اور اس کے بعد پھر ایک ہفتے کے بعد وہی لوگ پھر لوٹ کر کے آئے, یا رسول اللہ مکان گر رہے ہیں منع کر دیا, اب روز تو اللہ کے رسول آئے منبر پر گئے اور کہا کہ اللہم حوالینا لا علی, یا اللہ اب ہمارے ارد گرد برسا ہمارے اوپر نہ برسا, تو بارش چلی گئی مدینہ منورہ کے اگل بغل جو مضافاتی علاقے تھے وہاں بارش ہونے لگی, اگر یہ ہے کہ بارش نہیں ہوگی تو اللہ کے رسول کو آنے ہی نہیں چاہیے تھا ممبر پر, آنے ہی نہیں چاہیے تھا, جانے کی بارش نہیں ہوگی میرے جانے سے کیا تھا, لیکن کیا کیا گئے اور فوراً بارش شروع ہو گئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لوگوں نے آ کر کے شکایت کی, مادر مہربان کا چالی پڑی ہے جانور مر رہے ہیں کیا کیا جائے, فرمایا جاؤ جس کمرے میں اللہ کے رسول ابدی نیند سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں اس چھت میں جاؤ سوراخ کرو. رابی کہتے ہیں کہ آئے اور چھت پہ سوراخ کر دیے گا تو سوراخ مکمل ادھر بارش پر سر شروع ہو گئے.
تیسری بات یہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو اتنا کلیئر ہے جس کو کہنے نہیں چاہیے.
لوہے کا ایک ٹکڑا بتا رہا ہے ساتھ ہی اندر بچے کے کیا ہے ساتھ لے رہا ہے. یعنی کمال تو یہ ہے کہ
ماں کا چیک اپ تو ہوتا ہی ہے, پیٹ کے اندر بچے کا چیک اپ شروع ہو گیا.
دل کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, مائنڈ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, میل ہے کہ فیمیل ہے, کہ کیا ہے کہ کیا نہیں ہے. یہاں تک تب تو کسی پیغمبر کے واقعات سنانے کی بات ہی آتی ہے, تاہم واقعہ سنیں.
خاتون آئی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, گھبرائی ہوئی,
یا رسول اللہ بڑا خراب ہے, خواب
دیکھا ہے. یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کے گوشت کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آ گیا ہے. یا رسول اللہ میں تو گھبرا اٹھے,
حضور ہنس پڑے, مسکرا,
خواب مبارک ہو, رسول اللہ مبارک ہو,
ہاں میری بچی فاطمہ کیا ایک بچہ پیدا ہوا تمہاری گود میں کھیلے.
حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت
انہیں کی گود میں.
پھر کون جان نہیں جانتے کہ کل کیا کمائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کیا
کتنے واقعات اس سلسلے میں شاہد ہیں, کون کیا کب کرے گا
سب معلوم.
مدینہ کا, مدینہ منورہ کا سب سے بڑا گستاخ رسول کے ہوں گے.
کعب بن اشرف,
کعب بن اشرف بڑا گستاخ, بڑے گالیاں ہوں گے. اللہ کے رسول نے
صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اس کو ختم کر دے. گئے صحابی,
گئے, رات کو سو جاتا, دروازے بند تھے, چھت پر چڑھے, پوجا اس کو, شراب پی کے مست تھا, آواز لگا اس نے بدلایا, پتا چلا اپنا کمرے میں گئے اور کنجر سے سینے نکال دیا. بگے وہاں سے, چاندنی رات تھی, چھت سے پہچان نہ سکے کہ زمینے کی چھت ہے, گرے چھت سے تو پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. پھسکتے حضور کے پاس آئے, میں نے اس کو قبر. اللہ رسول نے لعابِ دہنِ حمدس لگایا, اپنا دستِ مسیحائی پھیرا, پھر ٹھیک ہو گیا.
نمبر دو,
جنگِ خیبر کے واقعے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کئی دن گزر چکے ہیں, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. آج زور نے اشارہ فرمایا کل قلعہ فتح ہو جائے گا.
کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا,
فاروق
علی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بولتے ہیں مجھے حضرت علی کے اوپر تین باتوں پر رش کرنا ہے. تین باتیں ایسی جو حضرت علی کو عطا فرمائے گی بارگاہ کرم سے دوسرے کو نہیں سکے گی. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی شہزادی کا عقد سے کر دیا. نمبر دو, خیبر میں حضور نے عالم مبارک انہیں کے ہاتھ میں رکھا.
نمبر تین, حضرت علی کو ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانے کی اجازت دی تھی. یہ تین ایسی کرامتیں یا فضیلتیں ہیں کہ یہ کسی کو نہیں ملتی.
تو حضرت علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو راجدین کہتے ہیں
کہ عمر فاروق تین لوگوں میں اچھے تھے.
حضور کے سیمہ انور کے سامنے سے کئی بار پکڑتے ہوئے گزرے تاکہ مجھے بھی دیا جائے, مجھے بھی دے دیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی کو بلا کے لاؤ. یا رسول اللہ ان کی آنکھ دکھ رہی ہے, آشوب چشم ہو گیا, آنکھ آئی
بلا کے
لائے, آنکھوں پر پٹی جب بندی ہوئی تھی, دیکھ نہیں پا رہے, تیز دھوپ چل چلا گئی دھوپ میں, لعاب اقدس لگا.
فرمایا یہ
جھنڈا
لو, کل تم کو
فتح
کرنا ہے.
جھنڈا لیا اور فتح کرنے. آخری بات کہ زمین پر مرے گا
جب یہ ہوتے ہیں
اور اس کا
میرا. لیکن سیدی اعلی حضرت کے ترجمے کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ کا ترجمہ کر کے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے. ان اللہ علیم الخبیر, بے شک اللہ جاننے والا بتا دیا ہے. اس نے بتایا, اب پتا چل گیا کہ بتانے سے ان ساری چیزوں کا علم ہو سکتا ہے اور ہوا ہے, تو یہ علم عطائی ہو گیا, اور بغیر بتائے کسی کو نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ کا انتظام.
یہ تھی سورۃ لقمان شریف کی تفسیر. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعاذ الجود والکرم وآلہ واصحابہ وسلم. صلاۃ و سلام علی سیدی اسلام رب کریم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی تصاب ہو یا غلطی ہوئی, اسے معاف فرما. جو کچھ بھی بیان ہوا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم و فضل میں قبول فرما. الہ العالمین, قرآن پاک کی برکتیں, اس کی رحمتیں, اس کا روحانی اثر و فیض ہم سب کے دلوں پر جاری فرما دے. قرآن سے خالحانہ شیفتگی اور عشق و محبت کا فرما, اور اس کی تلاوت میں انحناء کا فرما. رب کریم, قرآن پاک کو ہمارے لیے شفیع و مشفع بنا دے, اور اس کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.